الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا هازم اللذات قالوا وما هازم اللذات يا رسول الله قال اذكر الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي مقام آخر والله لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم معزز حاضرین بزرگوں سپاہ صحابہ کے غیور نوجوان جالے ساتھیوں گزشتہ جمعہ میں نے جس عنوان کو بیان کیا تھا اسی عنوان کی تکمیل کے ساتھ ساتھ چند ضروری باتیں بھی آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. سردیوں کا موسم ہے, مسئلے کے مطابق نماز بھی جلدی ہونی چاہیے, اس لیے میں اشاروں کنایوں اور بعض مفصل باتوں کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا. میں نے سورہ عادیات کے بارے میں گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے اس سورت مبارکہ میں پانچ گھوڑے کی گواہیوں کو بیان کر کے اور چھٹی گواہی انسان کے خود ضمیر کی اس کے اوپر لا کر یہ بیان فرمایا تھا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے. آگے پروردگار عالم نے انسان کے ناشکرہ پن کی, احسان فراموش کی بیماری میں مبتلا ہونے کی, اللہ کی نافرمانی کی گندی عادت میں پڑ جانے کی وجہ بیان فرمائی. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کہ انسان کو رب کا ناشکرہ مال اور دولت کے لالچ اور محبت نے بنا دیا ہے, یعنی جس قدر انسان کے دل میں دولت کا لالچ, طمع, منصب اور مرتبے کے حصول کی خواہش اور اسی طرح کسی اور چیز کے دنیاوی طور پر زر و برف کو دیکھ کر اس پہ فدا ہونے کے بعد اس کے حصول کی کوشش, یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ انسان اس کی وجہ سے اپنے رب کا ناشکرہ ہو جاتا ہے. یعنی دنیا کی محبت, نفسانی خواہشات کی پیروی, عہدہ اور منصب کی خواہش اور پھر اس کے حصول کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقے کو استعمال کرنا, اس کے حصول کے لیے حرام اور حلال کے امتیازات کو ختم کر کے اس کے پیچھے لگ جانا, یہ وجہ ہے کہ انسان اس کی وجہ سے رب کا ناشکرہ ہو جاتا ہے. یہاں تک میں نے اپنی بات کو پہنچایا تھا اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ پروردگار عالم نے اسی صورت میں انہی آیات میں مال و دولت کی طمع، خواہشات نفسانیہ کی پیروی کی خواہش، اس سے روکنے کے لیے، اس روگ اور مرض کا علاج کرنے کے لیے پروردگار عالم نے دوائی بھی اسی صورت میں تجویز کر دی. اور میں نے آپ کے ذمہ بھی لگایا تھا کہ آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ کر آنا، کسی حکیم کے پاس ہو کر آنا کہ بھائی میرے دل میں مال و دولت کی بڑی محبت ہے، میں سیاست میں اپنا نام اونچا کرنے کا خواہش مند ہوں، مجھے جھنگ کی چیئرمینی شپ سے بڑا پیار ہے، میں ڈسٹرکٹ کاؤنسل جھنگ کے چیئرمین بننا چاہتی ہوں، ایم این اے بنے بغیر میرا چارہ نہیں ہے، اور اگر یہاں کوئی موقع نہ ملے تو پھر مجھے امریکہ بھیج دیا جائے. یہ روگ لگ گیا ہے، یہ بیماری ہے، اس بیماری کا علاج کیسے کرائیں؟ کوئی انجیکشن، کوئی کیپسول، کوئی دوائی ایسی دیجئے کہ یہ روگ میرے دل سے نکل جائے. مجھے تو رات کو بھی چیئرمینی کے خواب آتے ہیں، مجھے تو دن کو بھی یہی کچھ اور کچھ نہیں سوچتا، سوچتا ہوں تو صرف یہی سوچتا ہوں، خواب دیکھتی ہوں تو صرف یہی دیکھتی ہوں. کوئی علاج؟ لیکن ڈاکٹر طبیب یہ کہہ دیں گے کہ جناب من، محترم یا محترمہ، ایکس رے کے ذریعے بھی ہم آپ کی اس بیماری کو تلاش کریں تو ہمیں نظر نہیں آتی. جو بیماری ہمیں نظر نہیں آتی اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. میرے بھائیوں، اس دنیا کی لالچ طمع حرص کا علاج حکیم اور ڈاکٹر آپ کو نہیں دے سکتا. اگر اس کا علاج ملے گا تو وہ پروردگار عالم کے دربار میں آنے سے ملے گا. اس کا علاج ہوگا تو پھر اس ہسپتال سے ہوگا جس ہاسپٹل کے ڈاکٹر بنا کر محمد رسول اللہ کو بھیجا گیا ہے. اس کا علاج اگر کسی کتاب میں ملے گا تو وہ اس کتاب میں ملے گا جسے انسانوں کے خالق نے انسانوں کی مرضوں کے لیے شفا بنا کر بھیجا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے جو انسانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا بن کے آیا ہے. شفا کے لیے اگر آتے ہو، لالچ ہرس طمع دنیا طلبی شہرت منصب وزارت و مشارت کی خواہش اگر چاہتے ہو کہ دل سے نکل جائے تو پھر رب کا قرآن اس کا علاج بتلاتے. او دنیا کے کتے، دنیا کے طالب، دنیا دولت کے حریص، چیئرمینی عہدہ منصب کے لیے غریبوں پہ دست ظلم دراز کرنے والے، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا تجھے یہ بات نہیں معلوم کہ ایک موقع تجھ پہ آنے والا ہے جب تیرا نام و نشان مٹ کے رہ جائے گا. قبر کی زندگی کو یاد کر، جب تیرا کفن تاتر ہوگا تیری ہڈیاں بوسیدہ ہو کے رہ جائے. دنیا کی طمع، لالچ و حرص، اگر کوئی شخص اس کا علاج کرانا چاہتا ہے پھر وہ صرف محفل قبور کے منظر کو سامنے رکھ لے کہ اے انسان تو کس چکر میں پڑ گیا ہے؟ یہ مل جائے، وہ مل جائے، ایک کی جگہ دو مکان، ایک کار پہ 10 کاریں اور آ جائیں، یہی قرار نہیں آیا تو ایم پی ایس شپ، یہی سکون نہیں ملا تو ایم ایل اے، تو کن چکروں پہ پڑ گئے؟ مٹی کے پتلے، مٹی میں جانے والا ہے تو، مٹی میں ملنے والا ہے. آج جس جسم کو پوشاکوں سے ریشم سے اور سردی سے بچانے کے لیے ایئر کنڈیشنوں میں رہ کر اس کی حفاظت میں لگا ہوا ہے. ہاں ہاں ایک وقت آنے والا ہے جب تیرے جسم کو مٹی کا مہمان بنا دیا جائے گا. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکروا هذه اللذات. میرے ساتھیوں اس چیز کا تذکرہ کیا کرو, اس چیز کو یاد کیا کرو جس کے یاد کرنے سے دنیا کی لذتوں کا شوق ختم ہو جاتا ہے. قالوا وما هذه اللذات یا رسول اللہ. صحابہ کرام نے حیرت سے سوال کیا اللہ کے رسول وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا کی خواہش مال و دولت کی تمام لالچ ہر ہمارے دلوں سے نکل جائے. فرمایا اذکر الموت, موت کو یاد کیا کرو, موت کو یاد کیا کرو کہ موت نے آنا ہے. قبر کی زندگی کو یاد کیا کرو, تمہیں دنیا کے 10 سالوں کے لیے, تمہیں ایم این اے شپ کے 5 سالوں کے لیے, تجھے چیئرمینی کے 4 سالوں کے لیے, تجھے عہدہ و منصب کے چند دنوں کی عزت کا خیال ہے, تجھے ہمیشہ ہمیشہ کی قبر کی زندگی کا کوئی خیال نہیں ہے. آج تو گرمی سے بچنے کے لیے, سردی سے بچنے کے لیے, آج تو رات کی تاریکی سے بچنے کے لیے, آج تو پریشانی سے بچنے کے لیے علاج تلاش کرتے ہیں, اس کے لیے تیاری کرتے, بتلا کے جب تو قبر میں تنہا یکتا ہوگا اس وقت تیرا منس و غمخار کون ہوگا؟ قبر کی تاریکی میں اجالا کہاں سے لائے گا؟ قبر کے عذاب کو رب کی رحمت سے کیسے بدلے گا؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. قبر کو یاد کرو, قبر کی زندگی کو یاد کرو, قبر کے آنے والے لمحات کو یاد کرو. دنیا کی 7 سالہ زندگی کو بنانے کی فکر کرتے ہو, قبر کی 1000 سال کی زندگی کو بنانے کی فکر کرو. وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. دنیا کے لالچی, دنیا کے طلبگار, تو دنیا کے پیچھے پڑا ہے, تو نہیں جانتا کہ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جب سینوں کی باتیں بھی سامنے آ جائیں گی, جب دل کے بھید راز بھی کھل جائیں گے, جب پروردگار عالم کے سامنے تیرے دل میں وساوس اور ذہن میں ابھرنے والے نقشے بھی سامنے آ جائیں گے. پروردگار عالم کے سامنے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب و کتاب دینے والے بندے, تو دنیا کے پیچھے کیسے پڑ گیا ہے؟ 2 چیزیں بیان فرمائی, قبر کا دھیان, قبر کی زندگی کا دھیان, اور آخرت کے منظر کی فکر. یہ 2 چیزیں جس کا دل دنیا سے نہیں ہٹتا, جس کا دل حرام رشوت, جس کا دل ظلم بے حیائی بدماشی سے نہیں بھرتا, اسے رب کا قرآن کہتا ہے کہ تیری آنکھ اگر لالچ تما کی اس قدر حریص ہے کہ تیری آنکھ نہیں بھرتی تو سن, پھر اس آنکھ کو قبر کی مٹی بھرے گی, پھر تیرے اس جسم کو روز معاشر ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے اگر چاہتے ہو کہ تم رب کے نہ شکرے پن کو چھوڑ کر شکر گزار بندے بن جاؤ, تو پھر قبر کی زندگی کو سامنے رکھو, حشر کے منظر کو سامنے رکھو. جس کے سامنے قبر ہوگی, جس کے سامنے حشر ہوگا, وہ کسی پہ ظلم کا ہاتھ دراز, وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا. میرے بھائیوں, آج ظالم وہی ہے جسے آخرت میں جواب دہی کا فکر نہیں, آج رشوت وہی کھاتے جسے آخرت کی جہنم کی آگ سے ڈر نہیں ہے. ورنہ جس کے دل میں یہ یقین ہو کہ مجھے بارگاہ عزتی میں جواب دے ہونا ہے, مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, وہ کبھی بھی عدل و انصاف کی شاہراہ سے قدم ایک طرف نہیں کر سکتا. عدل و انصاف سے ہٹ کر ظلم و ستم کا راستہ وہی اپنائے گا. حلال جائز کو چھوڑ کر حرام ناجائز کی طرف وہی جائے گا جس کے دل میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خیال نہیں ہے اور جس کے سامنے قبر کا منظر نہیں. میرے بھائیوں, یہ قرآن کریم کا بتایا ہوا علاج ہے. آج آپ ان دو چیزوں کو لے جائیں, قبر کی فکر اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خیال, یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے, پھر دیکھنا کہ دنیا کی محبت آپ کے دل میں کتنی رہ جائے گی. پھر آپ کو وہی کچھ کرنا پڑے گا کہ جس طرح کسی نے کہا کہ دنیا کے لیے اتنی کوشش کر جتنا تو نے اس دنیا میں رہنا ہے, جتنا دنیا میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنی فکر کر کہ جتنا آخرت میں رہنا ہے. میرے بھائیو, یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے, اس میں بہرحال گزر جانا ہے. بہرحال یہ قتل لمحات ایک نہ ایک دن اختتام تک پہنچیں گے, یہ ظلم و ستم کے افسانے بہرحال ختم ہو جائیں گے, لیکن موت کے آنے پر ظالم جابر کو آخرت کے آنے والے حالات دیکھ کر ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا. جو جان حق کی خاطر کٹ گئی, جو انسان عدل و انصاف کا بھریرا لہراتا رہا, جو صداقت دیانت شرافت کا خو کر رہا, دنیا کی چند روزہ زندگی تو گزر جائے گی لیکن آخرت کے آرام اس کا انتظار کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہی وہ حقیقت ہے, یہی وہ وجہ ہے جو ایک نیک انسان کے دل میں جرأت, دلیری, بے خوفی اور اللہ کے خوف کے علاوہ دنیا بھر کے خوف کو نکال دیتی ہے. یہی وجہ ہے جب ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے قبر کا مہمان ہونا ہے, مجھے اللہ کے سامنے جواب دے, میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, تو پھر وہ ناجائز کسی پہ ہاتھ سے ظلم دراز نہیں کرے گا, پھر وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا, پھر وہ کسی کو ناجائز طریقے سے اور حرام طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. ناجائز وہی کرے گا, ظلم وہی کرے گا, دنیا کے اصول کے لیے ہر حربہ استعمال وہی کرے گا جس کے دل میں آخرت کا فکر نہیں ہے, جس کے سامنے قیامت کا منظر نہیں ہے. میرے بھائیوں, اس بات کو عرض کرنے کے بعد اب میں آپ کو اس کی دلیل کے طور پر اس قرآن پاک کے اس ارشاد, اللہ کے اس فرمان کی صداقت کی دلیل کے طور پر, اگرچہ چندہ ضرورت نہیں, قرآن پاک نے جو کچھ کہا اس کے کہنے میں کوئی شک نہیں, وہ حرف بہ حرف صحیح ہے, اس میں قطعاً ذرہ برابر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. لیکن دلیل کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ آئیے پیغمبر اسلام کے دور سے شروع کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے رہ کر آج تک پوری تاریخ کو پڑھتے آئیے. ایک طرف وہ قوم تھی جو یہ سمجھتی تھی کہ محمد رسول اللہ کے نعرہ توحید بلند کرنے سے ہماری سرداری خطرے میں پڑ گئی, ہماری جاگیرداری تباہ ہو کے رہ گئی, لوگ ہمیں نہیں پوچھیں گے, اب لوگ ہماری چوکی پر آنے کی بجائے محمد کے دروازے پر جائیں گے, انہیں فکر اپنے مال و دولت سرمائے کی پڑ گئی. اس کے مقابلے میں آمنہ کے لال کے مارنے والے تپتے انگاروں پہ لہ کے تخت راہ پہ چڑھ کے پیغمبر کے ساتھی تیر کے کھوستے گاہ میں کود گئے, لیکن وہ جانتے تھے کہ ظلم کے سامنے جھکنے سے رب کے سامنے شرمندگی ملتی ہے, عدل و انصاف کی شاہراہ پر قائم رہو, رب کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے پتھروں پہ ان کو لیٹنا پڑا اور آگ کے انگاروں پہ لیٹنا پڑا. وہ جماعت لیٹ گئی لیکن قدم پیچھے نہیں ہٹایا. میرے بھائیوں, چلتے آئے آپ یہاں تک آئے کہ مولانا اکرم شہید جو آپ کی
اسی مسجد کے اسی محراب کے ایک گرفنے والے بے باک نڈر بے خوف نہ صرف خطیب تھے بلکہ عالم اسلام کے لیڈر امام 14ویں صدی کے 15ویں صدی کے آغاز کے سب سے بڑے مجدد تھے. آخر وہ کون سی بات تھی کہ ایک شخص جان کی بازی لگا دیتے ہیں, ایک شخص اپنے بیوی بچے بھول جاتے ہیں, ایک شخص کے جذبات کو جیل کی کار کوٹری بھی سب نہیں ہونے دیتی, ظلم و ستم اس کے راہ میں رونن نہیں بن سکا, کوئی رکاوٹ اس کے راستہ نہیں روک سکی, وہ ہر رکاوٹ کو ہٹاتا چلا گیا, وہ اپنے مشن کی طرف بڑھتا چلا گیا. جیلوں کی سلاخوں میں مرپس سے زندہ ہو کر بھی اپنا موقف نہیں بھولا, دنیا کی لالچ تباہ اس نے اس کے قدموں سے بیڑیاں نہیں ڈالی. تو میرے بھائیوں اس کی ایک وجہ تھی جہاں کلواس کے دل میں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اگر دنیا کے پیچھے پڑ کر پیغمبر کا دامن تھوکتا ہوں روز قیامت میرے پاس کوئی سوال نہیں ہوگا. مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ نے عموماً یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں آج ہماری زندگی میں اصحاب رسول ازواج مطہرات مشاہیر اسلام اور اسلام کی بنیادوں پر اسلام کے عقائد و نظریات پر اسلام کی مسلمات پر آج ڈاکہ پڑ رہا ہے, آج حملہ ہو رہا ہے اور ہم تس سے مس نہیں ہوتے, آج تس سے مس وہ نہیں ہوگا جو اسلام کا غمخوار نہیں ہے, جس کے دل میں دنیا کی دولت کی عہدے کی منصب کی محبت رکھی ہوئی ہے وہ دین کے لیے آگے نہیں آ سکتا, جس کے دل میں صحابہ کی رسول کی دین کی محبت پہ بس ہو چکی ہے وہ گردن کٹوا رہے گا لیکن راہ عدل سے قدم پیچھے نہیں ہٹائے. میرے بھائیوں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے مولانا حق نواز شہید سے لے کر پیچھے چلے جائیے, صحابہ کرام سے لے کر آج تک چلے آئیے, دینداروں کو اسلام کے ان اشاق کو کس کس چیز کی تمنا نہیں دی گئی. خود دیکھیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے مشرکوں نے جناب ابو طالب کے ذریعے یہ پیشکش کی کہ عورت چاہیے لے لیجئے, دولت چاہیے آپ کے قدموں پہ ڈھیر کر دیتے ہیں, عہدہ چاہیے مکہ کے تمام سردار آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہیں. جب یہ بات انہوں نے کہہ ڈالی پیغمبر اسلام نے اس کے مقابلے میں جواب دیا چچا تم بتلاؤ کہ میں کیا کروں. ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے موقع کو غنیمت جانو, اس آفر کو رد مت کرنا, یہ موقع روز روز نہیں ملتے, آج جو تیری خواہش ہے وہ بیان کر وہ منوائی جا سکتی ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا چچا یہ دنیا کے مال و دولت کی بات کرتے ہیں, خدا کی قسم اگر میرے ہاتھ پہ آسمانوں کا اتار کر چاند رکھ جائے, میرے بائیں ہاتھ پہ آسمانوں کا سورج اتار کے رکھے, میں دونوں کو گرا کر ٹھوکر مار کے رد کر دوں گا, میں رب کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. میرے بھائیوں یہاں پر تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ کفر نے مکہ کے مشرکوں نے مکہ کے چودھریوں سرداروں نے اس حقیقت کو جان لیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورت دولت شہرت منصب سرداری کے لالچ میں پھنس گئے, اگر آپ نے ہاں کر دی تو دینا نہیں تھا, تیاری نہیں تھی. مکہ کے سردار یہ کہہ سکتے تھے انہیں یہ موقع مل جاتا کہ اگر آمنہ کلال رب کا رسول ہوتا تو کسی دولت شہرت کے لالچ میں کبھی آ کر اپنا موقف تبدیل نہ کرتا. دینے لینے کی بات بعد میں, بات تو یہیں پہ ختم ہو جاتی کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں, اگر آپ سچے داعی اسلام ہیں, تو آپ کو اس دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنا موقف چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے تھا. انہوں نے آزمائش کی اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا جواب دیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی. کہا کہ تم دنیا کی دولت, دنیا کے مال, دنیا کے منصب کی بات کرتے ہو, تم آسمانوں کی دولت, چاند سورج بھی لے آؤ میں وہ بھی ٹھکرا دوں گا, لیکن رب کی توحید کا ترانہ گانے سے باز نہیں آؤں گا. میرے بھائیوں, میں تو کہا کرتا ہوں, پیغمبر اسلام کی پوری زندگی کا مطالعہ کیجئے. آپ دیکھیے کہ سن 10 ہجری میں جب اللہ کے رسول اس دنیا سے جا رہے تھے, 8 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. ڈبل پاکستان نہیں, اس پاکستان جیسے 3 ملک اور جمع کرو, 3 پاکستانوں کا مل کر جتنا رقبہ ہم تہے, اتنے رقبے پر آمنہ کے لال کی حکومت تھی. لیکن امی عائشہ فرماتی ہے جس رات اللہ کے رسول کا وصال ہوا ہے, لوگوں میرے گھر میں جو دیا جل رہا تھا, میں اس کا تیل بھی پڑوسن سے مانگ کے لائے تھے. ہمارے گھر کے چراغ میں تیل بھی پڑوسن سے مانگا ہوا تھا, اور گھر میں اس روز جو کا آٹا جو گوندھ کر جو کی روٹی تیار کی گئی تھی. مسلمانوں, تم اس نبی کے امتی ہو. آج خدا کی قسم آپ جو کی روٹی نگل نہیں سکتے. انچھنا آٹا جسے ڈھیری لگا کر چکی پر پیس کر, چکی بھی وہ جو ہاتھ سے چلائی جاتی ہے, آج کی چکی تو میدا کر دیتی ہے, چکی ہاتھ سے چلائی جانے والی, اس کا آٹا بھی جو کا جب ڈھیری لگ جاتی تو پھونک مار دی جاتی, پھونک سے جو چھلکے اڑ گئے سو اڑ گئے, چھاننی سے چھڑا نہیں جاتا. اس جو کے آٹے کی روٹی ساری عمر پیغمبر اسلام نے کھائی. امی عائشہ تو یہاں تک فرماتی ہے کہ پیغمبر کا وصال ہو گیا, لیکن حضور نے گندم کے آٹے کی روٹی کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی. تم کس دنیا کے پیچھے پڑ گئے؟ پیغمبر اسلام نے اس دنیا کے بارے میں عملی طور پر ہمارے سامنے یہ نمونہ پیش کیا کہ لوگوں, اس کے پیچھے مت پڑنا. کیوں؟ کہ اس کے پیچھے پڑنے والا رب کا ناشکرا بن جاتا ہے, اس کے پیچھے پڑنے والا بارگاہ خداوندی سے مڑ جاتا ہے, اس کا رخ اللہ کی بارگاہ سے ہٹتا ہے. جو دنیا کا طالب ہے وہ رب کا دروازہ چھوڑ کر جاگیرداروں کے دروازے پہ جاتے ہیں, جو دین کا طالب ہے وہ جاگیرداروں سے رخ مارتا ہے, غریب دینداروں کے در پہ چلا آتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ مولانا حق نواز شہید, مولانا اظہار القاسمی شہید کے ساتھی, ان کے ساتھ تعاون کرنے والے معاونین, بلکہ ان کے ساتھ چل کر مقدمات میں ملوث ہیں, آپ کے نوجوان جیلوں میں قید و بند کی سہولتیں برداشت کر رہے ہیں, آپ نے جاگیرداروں کا دور بھی دیکھا, سرمایہ داروں کا دور بھی دیکھا, آپ نے دینداروں کا دور بھی دیکھا. ایک دور جاگیرداروں کا تھا, ایک دور دینداروں کا ہے, ایک سرمایہ داروں کا تھا, ایک غریبوں کا, نتیجے غریبوں کا, مظلوموں کا دور ہے. رب کی قسم دے کے کہتا ہوں, سچ بتاؤ کہ مزہ جاگیرداروں کے دور میں تھا یا مزہ دینداروں کے دور میں آیا ہے؟ کون سا دور اچھا لگا ہے, دینداروں کا یا جاگیرداروں کا؟ اگرچہ دینداروں کے دور میں آپ کو لاشوں پہ لاشیں اٹھانی پڑی, اگرچہ دینداروں کے دور میں آپ کو جیلوں میں جانا پڑا, اگرچہ دینداروں کے دور میں آپ پہ مقدمات ہوئے, لیکن میرے بھائیوں یہی وہ جذبہ ہے، یہی وہ بلبل ہے، یہی وہ شوق ہے کہ جس کے اوپر آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں 14 صدیاں گزر چکی ہے، یہ 15ویں صدی ہے۔ 15ویں صدی کے آغاز میں جس جس نوجوان کو حق نواز شہید کا پیغام پہنچا، اس نے حق نواز کے مشن کو سنا، سننے کے بعد قبول کر لیا۔ کوئی لائے ایک مثال لائے کہ حق نواز کا کوئی ساتھی جیل سے ڈر کے، مقدمے سے کے، کسی ظالم کے سر سے رکھ کے آج حق نواز کا ساتھ چھوڑ چکا۔ کوئی ہے تمہارے پاس جو ایک مرتبہ مولانا حق نواز شہید کا مشن سن کر، سوچ کر، مان چکا ہو، پھر مقدمے ہوئے، گرفتاریاں ہوئیں، جیلوں میں گئے، مہینے گزرے، سال گزرے، یہاں تک کہ گھر کی چار دیواری سے بچوں کے لاشیں اٹھائے، جھنگ والو آج مسجد حق نواز میں رہ کر ایک بات بتلا دو کہ کوئی ایسا ہے جس نے حق نواز کا ساتھ چھوڑا؟ زور سے کوئی جھنگ کی سرزمین پر ہے؟ مولانا کی شہادت کے بعد پھر ظلم و ستم آگے بڑھا، مولانا اشار القاسمی شہید کر دیے گئے۔ ابھی تو آپ کی میری تھکاوٹ بھی نہیں اتری تھی، ابھی تو ہم نے خوشی کے دن بھی پورے نہیں کیے تھے، ابھی تو اشار قاسمی کے گلے میں ڈالے جانے والے ہاروں کے پھولوں کی پتیاں سوکھی بھی نہیں تھی کہ جب اس کو ہم سے جدا کر دیا گیا۔ ایک ایم ایل اے ایم پی اے کے جدا ہونے کے بعد آج 11 مہینے گزر چکے ہیں، کون سا ظلم ہے جو آپ پہ ڈھایا نہیں جا رہا؟ کیا آج بھی کوئی ایسا ہے جو ظلم کے سامنے سر جھکے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ صرف ایک وجہ ہے کہ جو دنیا سے منہ موڑ کر، جاگیرداروں سرمایہ داروں سے منہ موڑ کر دینداروں کی طرف، دین کی طرف آتا ہے، اللہ اس کو دین کا مزہ، دین کی لذت، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے اپنی، اپنے رسول کی، رسول کی جماعت کی محبت کا تھوڑا سا ہدیہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں وہ محبت کا ذائقہ چکھنے والا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، لیکن اللہ رسول صحابہ کو چھوڑتے؟ میرے بھائیوں، میں اپنے اس بات کو جو کہ میں نے بڑی تیزی کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کی، اس کو مکمل کرنے کے بعد چند عام باتیں یہ ضروری آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے ذریعے سے جھنگ کی انتظامیہ، پنجاب گورنمنٹ، وفاق کی حکومت کے کانوں تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ آخر تم بتلاؤ حق نواز کی شہادت کے بعد اور کون سی کسر باقی تھی جو پوری کرنی تھی؟ تم نے اس کے بعد بھی چین نہیں دیا۔ مولانا اشار القاسمی شہید ہو گئے، میاں اقبال حسین شہید کر دیے گئے، 5 رواق کا خون دن دہاڑے چوک چوراہے پر روڈ کے اوپر بہا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود تمہارے تم ٹس سے مس نہیں ہوتے ہو، اس کے باوجود تمہارے دل میں 1 لاکھ چرجے بھی سبھاش صاحب کے بارے میں کوئی محبت، کوئی عدل و انصاف کا جذبہ نہیں آتا۔ 3 مہینے گزر چکے ہیں، ہم انتظامیہ کے ساتھ محبت، لگانیت، امن کے لیے کوشش ہے، لیکن آج تک انتظامیہ ہمیں ڈاک پہ ڈاک کرتی چلی جا رہی ہے۔ آج ساتھیوں سے مشورے کے بعد میں انتظامیہ تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو پھر ہم وہی کچھ کریں گے، ہم وہی انداز کریں گے، وہی راستہ اختیار کیا جائے گا کہ جس راہ پہ چل کے نہ سکون تم پاؤ گے، نہ سکون تمہاری انتظامیہ پائے گی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ستمبر، اکتوبر، نومبر 3 مہینے ہو چکے، لیکن اس کے باوجود ڈاس پہ ڈاس، دھوکہ پہ دھوکہ، ہر اجلاس میں یہ کہا جاتا ہے اتنے مقدمے چھوڑ دیں گے، اتنے مقدمے چھوڑ دیں گے۔ اب تو میں وعدہ کر کر کے تھک گیا ہوں، جیلوں کے ساتھیوں کو کہا آپ پھیر جائیں، آپ کوشش بند کر دیں، ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، انشاءاللہ بات بن جائے گی. مقدمے بھی وہ جو سب کے سب جھوٹے، محض بکواس، کوئی حقیقت نہیں، لیکن اس کے باوجود جھمکی نئی انتظامیہ تعاون کا ہاتھ ہر گز نہیں بڑھا رہی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر انتظامیہ تعاون نہیں کرتی تو پھر ہمیں تعاون کرنا چاہیے؟ اگر وہ ہم پر اعتماد نہیں کرتی تو ہمیں بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے. یہ کیا بکواس ہے کہ یک طرفہ ریاست، ہمارے وہ کارکن جن کا کوئی قصور نہیں، مقدمے میں اگر کوئی آدمی مطلوب ہے وہ نہیں ملتا، کبھی اس کا بوڑھا باپ اٹھا لیا ہے، کبھی اس کی بیوی کو اٹھا کر لے گئے، کبھی اس کی ماں کو اٹھا کر لے گئے، اس کے آٹھ آٹھ بھائی در بدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں. اس کے مقابلے میں ہمارے مظلوم، ہمارے مقتول، ہمارے شہید نوجوانوں کے قاتل تمہارے ایس ایچ او کے ساتھ، تمہارے ایس آئی کے ساتھ تھانوں میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں. تم قاتلوں کا تحفظ کہتے ہو، تم مظلوموں پر ظلم کرتے ہو، تم تعاون نہیں کہو گے تو ہم بھی تعاون نہیں کریں گے. اگر تم چین سمے نہیں آنے دیتے تو چین سے تمہیں بھی نہیں آنے دیا جائے. میرے بھائیوں، میں ضروری چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی حقائق جاگا کروں. میں نے ایک جمعے میں کہا تھا کہ ہم کوئی بات بھی آپ سے ڈھکی چھپی نہیں رکھیں گے، ہر بات میں آپ کا اعتماد حاصل کریں گے. میری پوری تقریر میں کسی شخص کو بھی یہ حق حاصل ہے، جو اس کے ذہن میں اعتراض ہے وہ مجھ سے چٹ لکھ کے پوچھ سکتا ہے، مجھ سے اس کا اعتراض کا سوال کا جواب لے سکتا ہے. آپ ہمارے بغیر، ہم آپ کے بغیر نہیں چل سکتے. یہ ظلم کے راستے مل کر چلو، یہ تشدد مل کر سہ جاؤ. اور میں انتظامیہ سے یہاں تک بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر حق نواز شہید کی شہادت کے ذریعے، اسحاق قاسمی کی شہادت کے ذریعے تم ہمیں ختم نہیں کر سکے ہو، تو اب بھی کسی ظلم سے یہ صحابہ کی طاقت تم سے ختم نہیں ہو سکتی. تم بدماشوں کے منہ میں لگام ڈالو. یہ بات کس قدر دکھ کی بات ہے، آج ہمارے قاتل مولانا حق نواز شہید کا قاتل، مولانا اسحار القاسمی شہید کا قاتل، پانچ علماء کے قاتل، میاں اقبال کا قاتل، آج بلدیاتی چیئرمین اسے نجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اور غریبوں کو تنگ کرنے کے لیے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. میں آج کے اجتماع کی وساطت سے ڈی سی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تم نے شیخ اقبال کو نہ سمجھایا یا اسے اس سے ہتھکنڈوں سے باز نہ رکھا تو پھر شیخ اقبال جنگ میں نہیں آ سکے گا. جنگ کی گنجوں میں اس کا گزرنا دوبر کتیا لائے گا. یہ اپنے ظلم سے باز آئے، ورنہ ہمیں اس کی لگام پکڑنا آتا ہے. یہ ہماری شرافت سے نجات پیدا اٹھانا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ہم چاہیں تو ہمارے قیادت کا قاتل، سپاہ صحابہ کا قاتل جھنگ کی گلیوں میں گھوم سکتے؟ ایسے ایسے نوجوان موجود ہیں جو تمہیں گھر کی دہلیز سے ایک قدم باہر نہ نکالنے دیں. لیکن ہم نے شرافت کا راستہ، تدبر کا راستہ، حکمت کا راستہ اپنایا کہ چلو یار کوئی بات نہیں، الیکشن ہو جائیں گے یا اپنی موت عام مر جائیں گے، لیکن وہ چھ ہتھکنڈوں کے دیگے الیکشن رکوانے کے لیے کبھی بمبوں کے دھماکے، کبھی علماء کا قتل، کبھی سیاسی لیڈروں کا قتل، یہ جتنے ڈھونگ رچائے جا رہے ہیں اس کی اور کوئی وجہ نہیں، صرف ایک وجہ ہے کہ یہاں الیکشن نہ ہو. اور انتظامیہ بھی جب کوئی ہنگامہ ہوتا ہے، جب حالات خراب ہوتے ہیں، اسے حقیقت کے آئینے میں دیکھنے کی بجائے یہ کہتے ہیں جی حالات ناسازگار ہو رہے. میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں, جنگ میں جو قتل بھی ہوگا اس قتل کی وجہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہوگی, وہ الیکشن رکوانے کی سازش ہوگی. کیوں؟ اور انتظامیہ اگر الیکشن کی اپروول نہیں دیتی, الیکشن کے لیے حالات کو سازگار ہونے کا اندیا نہیں دیتی, تو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ انتظامیہ بھی چاہتی ہے کہ ہماری بدماشی چلتی رہے, رشوت عام ہوتی رہے, ہم ہیروئن منشیات کی سرپرستی کرتے رہے. اور مجھے یہ بات بھی معلوم ہے کہ مقامی انتظامیہ کے پاس جب گولیوں کا سٹاک ختم ہو گیا تھا تو 10,000 گولیاں 2,500 گولی کس بدماش نے دی ہے. تم 2,500 گولی جس بدماش سے دیتے ہو, جس بدماش کی سرپرستی کرتے ہو, وہ بدماش پھر بازاروں میں آ کر گولیاں چلاتا ہے. وہ کیسے نہیں چلائے گا؟ جو تمہیں گولیاں دیتا ہے, جو تمہیں بھتا دیتا ہے, جو تمہیں رشوت دیتا ہے, پھر وہ سب کچھ کرے گا. وہ سمجھتا ہے کہ پدرم سلطان بود, میرے باپ دادا تو بادشاہ ہیں, میں جو چاہوں کرتا پھر. اس لیے اگر 1 سال گزرنے کے بعد بھی جنگ کے حالات سازگار نہیں ہیں, حکومت پنجاب کو اعلان کر دینا چاہیے کہ جنگ پنجاب کا حصہ نہیں ہے, تم چھوڑ دو یہاں کا انتظام, پھر ہم خود سنبھال لیں گے. میں نے چیف الیکشن کمشنر کو سامنے بیٹھ کر یہاں تک کہہ دیا کہ اگر حالات کی بات ہے تم الیکشن کراؤ, فوج بلا لو واپس, پولیس واپس بلاؤ, اور کوئی تمہاری فوج سے مت بھیجو, انتظام ہم کریں گے. دھاندلی ہو تب بھی بگڑا ہو جائیں گے, کوئی آدمی قتل تو درکنار, زخمی بھی ہو جائے, ہمیں جیتنے کے بعد ختم کر دینا. تم الیکشن تو کراؤ. میرے بھائیوں 1 سال گزر چکا ہے, اور الیکشن صرف اس لیے نہیں کہ جنگ کے لوگ پھر ظالم کا گریبان نہ پکڑ سکے. الیکشن جو نہیں, نہ ایم این اے, نہ ایم پی اے, نہ چیئرمین, نہ کچھ اور, اس قوم کے ظلم, اس قوم کی مظلومی کا کیا عالم ہے؟ جنگ کے اندر کس قدر لوگ مظلوم ہیں کہ جن کا ایم این اے بھی نہیں, جن کا ایم پی اے بھی نہیں, ایم این اے کی گرانٹ بھی ہضم, ایم پی اے کی گرانٹ بھی ہضم, چیئرمین بلدیہ بھی غائب. اگر یہ ظلم نہیں ہے تو پھر اور ظلم کس کا نام ہے؟ اور اگر یہ ظلم ہے تو پھر ہم مزید اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم تم سے لڑیں گے, ہم تم سے ٹکرائیں گے, یا تم ہوش میں آ جاؤ یا تمہیں پرزن چھوڑنا پڑے گا. میرے بھائیوں یہ باتیں میں آج ضرور کہنا چاہتا ہوں. جن سٹی کے حالات, یہاں کے حالات, ہم سوچ سوچ کے تھک گئے. 3 مہینے ہو گئے کوئی حال ہی نہیں. ترخانے کی پالیسی, پریشان کرنے کی پالیسی, ایک روز وعدہ ہوتا ہے کوئی گرفتار نہیں ہوگا, دوسرے روز 2-4 بزرگ گرفتار کر لیے. ایک طرف وعدہ ہوتا ہے کوئی گرفتار نہیں ہوگا, دوسری طرف ماؤں بہنوں کو گرفتار کر کے تھانے چوکی میں جا کر گالیاں دی جاتی ہیں. یہاں تک بھی ہوا کہ دکانوں پہ آ کر چھاپے مارے گئے, جو مطلوب ہے اسے نہیں پکڑا, جو مطلوب نہیں اسے پکڑا گیا. اور اسلام کے نام پر, دین کے نام پر اس قدر تابر توڑ ہم نے کیے گئے کہ اسلام کو, دین کو وہ گالیاں دی گئیں جو آپ کے سامنے بیان نہیں کی جا سکتی. یہاں کی انتظامیہ وعدہ کرنے کے باوجود آج تک اس افسر کا نوٹس نہیں لے سکی کہ جس نے اسلام سو فیکٹری پر دن دہاڑے بازار میں آ کر اسلام کا نام لے کر, مسلمانوں کا نام لے کر, اسلام کے دل دادا, اسلام کے عشاق کا نام لے کر اس نے وہ بکواس کی جو بکواس کوئی کافر کا بیٹا بھی نہیں کر سکتا. اس لیے میرے بھائیوں میں آج اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مقام وفاقی گورنمنٹ نے مولانا سمیع الحق صاحب مدظل العالی کو بدنام کرنے کے لیے ایک اسکینڈل تیار کیا، ایک فاحشہ عورت کو کھڑا کر کے اس سے بکواس کرائی، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور یہ طریقہ واردات مناسب نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر کل کو کوئی کھڑی ہو کر یہ تو جھوٹ ہے، کوئی تارا کے نام سے، کوئی کسی اور نام سے آ کر پھر حقائق بیان کرے گی، پھر نواز شریف تمہاری شرافت کے پردے اٹھا دیے جائیں گے، بتلاؤ کہ پھر تم کیا منہ دکھاؤ گے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور یہ ہتھیار، یہ انداز، یہ بند ہونے چاہیے۔ مزید ہم ایسی بکواس برداشت نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی وساطت سے، ضلع انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پانچ علماء کرام کے قاتل، میاں اقبال کے قاتل، ان کے گرفتار کرنا تمہارے ذمے لازم ہے، تمہارے ذمے۔ اور حیرت ہے کہ جو قاتل یا قاتلوں کی صف میں ہیں انتظامیہ ان کی صفائی دے رہی ہے، ایسے وکیل صفائی کہ وکیل صفائی بھی عدالت میں آ کر وہ صفائی نہیں دے سکتا جو قاتلوں کی صفائی انتظامیہ دے رہی ہے۔ تم قاتلوں کی صفائی دینے کی بجائے باقی گرفتاریاں بند کرو، ہمارے علماء کرام کے قاتل پکڑو، میاں اقبال حسین کے قاتل پکڑو، اور اگر تم سے گرفتار نہیں ہوتے تو پھر سپاہی صحابہ بہت جلد جھنڈ کی صدا پر ایک احتجاجی لائن مرتب کرنے کا پروگرام بنا رہی ہے۔ ہم احتجاج کا ایک طریقہ، ایک راستہ اپنائیں گے، وہ ہڑتال کی صورت میں، وہ دھرنے کی صورت میں، وہ سوشل بائیکاٹ کی صورت میں، وہ سول لاپروانی کی صورت میں، وہ پنجاب اسمبلی کا گھراؤ کرنے کی صورت میں، وہ قومی اسمبلی کا گھراؤ کرنے کی صورت میں پروگرام ترتیب دیا جا سکتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بدنامی نہ ہو، تمہاری بدماشی کا پردہ چاک نہ ہو، ہمیں ہمارے قاتل دو، ہمیں ہمارے، ہمیں ہمارے، ہمیں ہمارے قاتل دو، اور ہمارے بے گناہ ورکروں کو جو گرفتار شدہ ہیں انہیں رہا کرو، اور مزید بے گناہوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ بند کرو، ورنہ یہ انداز تمہیں مہنگا پڑے گا۔ واخر دعوانا الحمد